تفسیر ہے آیت نمبر 16 سے، اَلَمْ يَأْنِ، کیا نہیں وقت آیا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان کے تخشع، نرم ہو کر جھک جائیں، دب جائیں، عاجزی اختیار کریں، قلوبهم، ان کے دل، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، وما، اور جو نزل من الحق، نازل ہوا یا اترا حق میں سے، یعنی قرآن میں سے، ولا يكونوا، اور نہ ہو جائیں، كالذين اوتوا الكتاب من قبل، ان لوگوں کی طرح جو کتاب دیے گئے اس سے پہلے، فطال عليهم الامد، تو دراز ہو گیا ان پر زمانہ، لمبی ہو گئی ان پر مدت، یعنی ایک طویل وقت گزر گیا، فقست قلوبهم، تو سخت ہو گئے ان کے دل، وكثير منهم فاسقون، اور ان کی اکثریت یا بہت سے ان میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، دب جائیں، اور اس کے نازل کیے ہوئے حق کے آگے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. یہاں پر لفظ یعنی آیا ہے. یعنی کا روٹ الف نون یہ ہے، انیون، انن، آنا، وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی انتہا، کسی پھل کے پختہ ہونے کے وقت کے لیے بھی آتا ہے. الم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، وہ پوائنٹ نہیں آیا، وہ موقع نہیں آیا، وہ حالات پیدا نہیں ہوئے؟ کون سے حالات، کون سا وقت؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ نرم ہو کر جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے. یہاں خشوع قلب کا لفظ آ رہا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دل کا نرم ہونا، وعظ اور نصیحت کو قبول کر لینا، جو بات کہی جائے اس کی اطاعت کرنا. اور یہاں ذکر اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی یاد ہے. وما نزل من الحق، اور جو حق میں سے اترا، یعنی قرآن پاک، تو مراد اس سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کی کتاب سن کر کیا اب بھی ایمان والوں کے دل نرم نہیں ہوئے، اطاعت پر راضی نہیں ہوئے، فرما برداری نہیں کرنا چاہتے؟ اب دیکھیے کہ ایمان لانا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، کتاب کو پڑھنا دوسرا سٹیپ ہے، پھر اس کو پڑھ کر جو یہ کہتی ہے اسے قبول کر لینا، یہ اصل مطلوب ہے. قرآن پاک جہاں انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، وہاں اس کی تلاوت دلوں کا رنگ دھوتی ہے، وہاں اس کا پڑھنا دلوں کو نرم کرتا ہے، اور پھر یہی اللہ کی کتاب انسان کو اس بات پر بھی آمادہ کرتی ہے کہ انسان پورے کا پورا اللہ کے دین میں داخل ہو جائے، 100% اس کی اطاعت قبول کر لے. اور جس دن انسان کا دل اس بات کے لیے راضی ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے، مان جاتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو پھر عمل کے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، کچھ بھی مشکل نہیں رہتی، کیونکہ اصل بات تو دل کی ہوتی. کسی بھی چیز پر جب دل آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی. اور اگر کسی چیز کو اپنا ہی دل نہ مانتا ہو تو کوئی زبردستی کسی سے کچھ کرا نہیں سکتا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں سب ایمان والوں سے، اور خصوصاً مجھ سے اور آپ سے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، سے اتنا کچھ پڑھ لیا ہے، اتنا کچھ جان لیا ہے، ان ھذا لہو الحق الیقین، یہ سب یقینی باتیں، حقیقی باتیں، سچائی پر مبنی باتیں دن رات پڑھتے اور سنتے ہو، کیا ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے، کوئی اور طریقہ ہے کہ جس سے تمہیں سمجھایا جائے گا؟ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پھر وہ کون سی بات ہوگی اس کے بعد کہ جس کو وہ مانیں گے؟ کیا اللہ کے کلام سے بڑھ کر اس کتاب سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے جو انسان کے دل کو بدل سکتی ہو؟ جس کا دل یہ کتاب پڑھ کر نہیں بدلا پھر اور کوئی کیا بدل سکے گا؟ کیونکہ کسی انسان کے کلام میں، کسی انسان کی بات میں وہ اثر ہے ہی نہیں جو اللہ کے کلام میں ہے، اور جس کا دل اللہ کا کلام سن کر نہیں بدلتا پھر اس کی بدبختی کا کیا ٹھکانا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اس کو لائٹلی لیتا ہے، جیسا کہ پیچھے سورۃ الواقعہ میں آپ نے پڑھا، اَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا پھر تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو؟ یعنی سنتے ہو تو ایک عام کتاب کی طرح، پڑھتے ہو تو ایک عام کتاب کی طرح، یا اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے جتنی اپنی دنیا کی کسی پسندیدہ کتاب کو دیتے ہو یا اپنی کسی ذاتی چیز کو دیتے ہو؟ اَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، تو جو شخص اس کتاب کی اہمیت کو سمجھتا نہیں، اس کو اہمیت دیتا نہیں، اس کی قدر و قیمت جانتا نہیں، اس کی سچائی پر اس کا ایمان نہیں، پھر ایسے شخص کا دل قرآن پڑھ کر نرم ہونے کی بجائے جھکنے کی بجائے اور سخت ہونے لگتا ہے، اور پھر ایسا انسان لا علاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پوچھا جا رہا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے، دب جائے، سرکشی چھوڑ دیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں، اپنی خواہش پرستی چھوڑ دیں اور اللہ کی بات کے آگے سبمٹ کر لیں، جھک جائیں، تاکہ اللہ کے وہ سارے وعدے ایسے لوگوں کے لیے پورے ہو جائیں جو اپنے آپ کو جھکا سکتے ہوں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم سب میں جس چیز کی کمی ہے وہ دلوں کا خشوع ہی ہے، اور اسی حقیقت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت شداد بن عوص کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، سب سے پہلے جو چیز لوگوں سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے۔ اور آج ہم اپنے مذہبی طبقے کو دیکھتے ہیں تو سب کچھ ہے آج بھی ہی نہیں، عموماً سختی اور کرختگی کی ایک خاص کیفیت پائی جاتی ہے۔ جتنی جتنی علم کی کثرت ہوتی جاتی ہے اتنی اتنی طبیعتوں میں سختی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ سختی بعض اوقات اطاعت میں حائل ہوتی ہے، پڑھتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، عمل کچھ اور ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت نرمی اور جھکاؤ، مفاہمت، دوسروں کی بات سمجھنے کی کوشش کرنا، دوسروں کے حالات سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنے اندر کی لچک ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرآن تو دلوں کو نرم کرتا ہے، قرآن تو انسان کی شخصیت میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، قرآن تو انسان کے اندر ایک خاص جھکاؤ پیدا کرتا ہے، ایک نرمی کی کیفیت آتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے اندر قرآن پڑھ کر بھی نرمی نہ آئے، اس کے مزاج میں نرمی نہ آئے، اس کے معاملے میں نرمی نہ آئے، وہ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، دوسروں کی تکلیف پہ تڑپنا نہ جانے، وہ اللہ کے آگے عبادت کرتے وقت ایسے کھڑا ہو گویا وہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو، نہ اس کی نماز میں کوئی خشوع ہو، نہ اس کے ذکر میں کوئی خشوع ہو، یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین کی کون سی شکل ہے؟ ہماری انہی حرکات نے دین کی خوبصورتی چھین لی، کیونکہ ہم سب جو دین کے دعوے دار بنتے ہیں، جو دین کے نمائندہ بنتے ہیں، اپنے عمل اور اپنے رویوں سے دوسروں کو خطاب کرتے ہیں۔ اللہ کا دین، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جس کی بنائی ہوئی کائنات اس قدر خوبصورت ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھائیں، زمین پر اس کی پیدا کی ہوئی نباتات کو دیکھیں، باغ و بہار کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھیں، خود اپنے جسم کے اندر دیکھیں، کتنی لچک ہے، کتنی کوآپریشن ہے اعضاء کی ایک دوسرے کے ساتھ، کس قدر باہم جڑے ہوئے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ دین پڑھ کر بھی اپنے اندر نہ لچک پیدا کرتے ہیں، نہ دوسروں کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں، نہ دوسروں کے ساتھ محبت کرنا جانتے ہیں، نہ دوسروں کی ہمدردی کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ اہل کتاب والا یہ معاملہ ہے کہ جن کی مثال دے کر کہا گیا تم لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، کہ الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، جنہیں تورات اٹھائی گئی پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ تو جس رب کی کائنات اتنی خوبصورت ہے، اس رب کا یہ کلام کتنا خوبصورت ہے، اور پھر اگر کوئی حقیقی معنوں میں اس کلام کو لینے والا ہے تو اس کے اندر کتنی خوبصورتی آ سکتی ہے، اس کے خیالات کتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں، اس کی گفتگو کتنی خوبصورت ہو سکتی، اس کا معاملہ دوسرے کے ساتھ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ ہماری شخصیتوں میں اور ہماری ذات میں دکھائی نہیں دیتا تو اس میں اللہ کے کلام کا کوئی قصور نہیں، سراسر قصور ہمارا اپنا ہے. ہم سب کو اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیونکہ جب دلوں میں خشوع ہوتا ہے، دلوں میں نرمی ہوتی ہے، ظاہر میں خود بخود آنے لگتی ہے، پھر تکلف سے نہیں آئی جاتی، پھر انسان کے اندر اطاعت کا رنگ نظر آتا ہے، شبغت اللہ نظر آتا ہے، اللہ کا حکم سن کے انسان کے اندر بغاوت نہیں اطاعت آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حکم میرے لیے کچھ مشکل نہیں، اس کو اختیار کرنا، آپ کی خوشی میں میری خوشی، آپ کی رضا میں میری رضا. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال بھی دے دیا تو دل میں کوئی دکھ اور ملال نہیں. ہمارے پاس اگر ایک وقت کھانے کا نہ ہو تو ہم اپنے آپ سے ترس کھانے لگتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی تکلیف دین کی وجہ سے ہو تو یہ سب کچھ خوشی سے برداشت کرنا نہیں جانتے. دنیا کی خاطر کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو کوئی بات نہیں، خوشی خوشی اٹھاتے ہیں، لیکن دین کی خاطر کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو ہر وقت بیٹھ کے اس کا وچار کرتے ہیں، ہر وقت اس پر نادم ہوتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے ہیں، دین کو کوستے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم پر یہ مشکل آئی، ہم تو اچھے بھلے رہ رہے تھے. تو الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی قرآن کی تعلیم ہے یہ دراصل انسان کے اندر خشوع دیکھنا چاہتی ہے. کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی بھی نہیں آیا؟ اگر ابھی نہیں آیا تو کب آئے گا؟ کیا اتنے سے پارے، اتنی صورتیں اور اتنی بے شمار آیتیں پڑھنے کے بعد بھی دل نرم نہیں ہوئے؟ ابھی بھی دل اطاعت کے لیے نہیں جھکتے، خوشی سے اطاعت قبول نہیں کرنا چاہتے؟ تابعین کے دور میں فضیل بن عیاض ایک ڈاکو تھے اور ڈاکے ڈالنے میں بہت مشہور تھے، بہت ظالم قسم کے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکو سے آپ کس چیز کی توقع کر سکتے ہیں؟ اس کے دل میں کوئی نرمی ہوگی، کسی کے لیے کوئی رحم ہوگا، کسی کے لیے کوئی خیر خواہی ہوگی، اللہ کے حکم کو سننا چاہتے ہوں گے. لیکن کیا ہوا، ایک دفعہ وہ اپنے کسی کام سے، یعنی ڈاکہ دھنی کے کام سے کسی گھر کے اوپر چڑھے، گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے وہ کوئی جگہ ڈھونڈ رہے تھے تو ان کی نگاہ ایک روشن دان پہ پڑی. جو ہی اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کوئی شخص اندر تلاوت کر رہا ہے، گہری رات ہے، تنہا بیٹھا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اور پڑھنے میں اتنا سوز ہے، ایسی نرمی ہے، اور یہی آج پڑھی جا رہی ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، تو جو ہی یہ الفاظ ان کے کان میں پڑتے ہیں فوراً دل پہ اتر جاتے ہیں. پڑھنے والے کا انداز اتنا خوبصورت ہے، اس کے پڑھنے میں ایسی جاذبیت ہے، آواز میں ایسی مٹھاس ہے کہ سنتے ہی لرز اٹھے. اسی وقت توبہ کر لی اور فوراً کہا، یا رب وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، میرا دل تیرے کلام کے آگے جھک گیا ہے. اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ توبہ کی بلکہ نیکی کے کاموں میں اتنا آگے آئے کہ تقوی کے بلند مقام پہ جا پہنچے. فضیل بن عیاض اللہ والوں میں سے شمار ہوتے ہیں، ایک آہت ان کی زندگی بدل دیتی ہے. لیکن ہم اپنے دلوں کا بھی جائزہ لیں کہ کتنی ہی آیات ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ہمارے دل جھکتے نہیں، اور جب تک دل نہ جھکے اس وقت تک زبان یا کلام پر بھی اثر نہیں ہوتا، انسان کی گفتگو بھی نہیں بدلتی، اور جب تک دل اور زبان نہیں بدلتے انسان کے اخلاق میں تبدیلی نہیں آتی، انسان کے عمل اور رویے میں تبدیلی نہیں آتی، اور اس طرح بہت سارا علم بھی انسان کے لیے بیکار ہو جاتا ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، آخر کیوں نہیں جھکتے یہ دل جبکہ یہ کلام حق ہے، سچ ہے. اور پھر خاص طور پہ فرمایا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی. امد کہتے ہیں مدت کو، محدود مگر غیر متعین زمانے کا نام، اور طالہ کا مطلب دراز ہونا، لمبا ہونا، یعنی ایک طویل وقت گزر گیا کتاب ملے. جب نعمت لمبے عرصے تک انسان کو ملی رہتی ہے اور ایک لمبی مدت تک انسان اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات عام کتابوں کی طرح ہو جاتی، بعض اوقات صرف ایک روٹین سی بن جاتی ہے، روز کتاب کھولنا، پڑھنا، سبق یاد کرنا اور بند کر کے رکھ دینا، امتحان کے لیے پڑھنا، لیکن عمل تبدیل کرنے کی نیت سے نہ پڑھنا۔ تو اہل کتاب کے پاس بھی کتاب تھی، بظاہر ان کا بڑا اہتمام تھا، ہر شخص کی رسائی نہ تھی کتاب تک، اس کو لپیٹنے، اس کو سنبھالنے، اس کو رکھنے کے لیے بڑے بڑے اہتمامات تھے، لیکن جس مقصد کے لیے کتاب بھیجی گئی وہ انہوں نے پورا نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس اپنے عمل میں تبدیلی نہ کرنے کی خاطر کتاب میں تبدیلی شروع کر دی، اس میں تحریف کر دی، اس کے عوض دنیا کا مال حاصل کیا یا پھر اس کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کے برعکس انسانوں کی پیروی میں لگ گئے۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے، تو بما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ۔ یہی وجوہات تھیں جن کے بنا پر فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے اندر رحم کے جذبات ختم ہو گئے، اور جو شخص دوسروں پر مہربان نہیں ہوتا وہ خود پر بھی مہربان نہیں ہوتا، اس کو پھر اپنی عاقبت کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا، اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ وہ کثیر منہم فاسقون، اور اکثریت ان کی فاسق ہے، یعنی جب دل سخت ہو جائے تو پھر انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے بھی اس کے اندر کوئی شوق نہیں رہتا، ایسے ہی لوگوں کے اعمال پھر باطل ہو جاتے ہیں۔ وہ کثیر منہم فاسقون، ان کے اندر بے حسی طاری ہے، روح مردہ ہو چکی ہے، اخلاق کی پستی غالب نظر آتی ہے، اسی لیے ہر طرف اللہ کی نافرمانی کے بے شمار مظاہر ہیں۔ اعلمو، جان لو، معلوم کر لو، تمہیں پتا ہونا چاہیے اس بات کا، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، بے شک اللہ زندگی بخشتا ہے زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ اب یہاں پر دلوں کی سختی کے بعد زمین کے زندہ ہونے کی بات کی گئی، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ مایوسی کی بات نہیں، اگر مردہ زمین بارش پڑنے سے زندہ ہو سکتی ہے تو انسانوں کے دل بھی مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں۔ جب تک زندگی کی مہلت ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان اس مہلت کو گواہ بیٹھتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز فائدہ مند نہیں ہوتی۔ ایک بالکل بنجر بیکار زمین پہ جب بارش ہوتی تو اس میں سے طرح طرح کی ہریالی اور پھول اگاتے ہیں، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، لیکن جو زمین بنجر ہوتی وہاں شور پیدا ہو جاتا ہے اور اس پر ہریالی کی بجائے خاردار جھاڑیاں اگتی ہیں، فضول قسم کی نباتات اگتی ہیں۔ یہی حال اہل ایمان اور منافقین کے درمیان فرق کا ہے۔ اہل ایمان کے دلوں پر جب قرآن کی بارش ہوتی ہے، وحی الہی کی بارش ہوتی ہے، تو ان کے اندر نیکی کے کاموں کا شوق پیدا ہوتا ہے، ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، ان کو نیکی کے کام کے لیے طرح طرح کے آئیڈیاز آتے ہیں، ان کی سوچ، ان کا دل، ان کا ذہن اسی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس منافقین کے اندر طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ عمل کی راہیں تلاش کرنے کی بجائے بے عملی کے طریقے سوچنے لگتے ہیں کہ ہم اس حکم سے فرار کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مقام پر ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اللہ کی کتاب پڑھ کر ہم عمل کے طریقے ڈھونڈتے ہیں یا اس سے فرار کے بہانے سوچتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سامنے آتا ہے تو ہم اسے ایسے چیز قبول کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس میں طرح طرح کی تاویلات کرتے ہیں، طرح طرح کے بہانے کر کے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلمو، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بینا لکم الآیات، تحقیق بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یہ مصدقین اصل میں متصدقین تھا، پھر تا کو فاد میں مدغم کر دیا گیا تو مصدقین بن گیا۔ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور انہوں نے اللہ کو قرض حسنا دیا۔ قرض فرض نہیں ہوتا، قرض اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں اشارہ زکات کی ادائیگی کی طرف نہیں ہے، زکات کے علاوہ دوسرے صدقات کی طرف اشارہ ہے۔ یضاعف لہم، ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اجر، ان کا اجر ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے باعزت اجر ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ خرچ کرنے کے لیے دو الفاظ ہمارے سامنے، ایک ہے صدقہ اور ایک ہے قرض حسنا. صدقہ کا لفظ اردو میں تو بہت برے معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن اس کے اصل معنی ہیں سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا، یہ صدقہ کہلاتا ہے، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی پہ احسان نہ جتایا جائے، دینے والا صرف اپنے رب کی خاطر دے اور اسی سے جزا چاہے. اور اس کو صدقہ کیوں کہا گیا؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ صاد دال قاف، صدق، سچائی. یعنی دینے والا اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دیتا ہے، دینے والا صدقہ دے کر اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دیتا ہے. کیونکہ جس چیز میں بھی انسان سنجیدہ ہوتا ہے وہاں خوشی سے مال خرچ کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں کے خوشیوں کے بعد پھر جس عمل کا حکم دیا گیا ہے وہ صدقہ کرنا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا دلوں کی نرمی کا باعث بنتا ہے، دلوں کے اللہ کی طرف مائل ہونے اور جھکنے کا سبب بنتا ہے، انسان کے گناہوں کو دھوتا ہے. جب انسان دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو اس وقت اپنے مال سے دوسرے کی مدد کرتا ہے. اور ایسے لوگ جو دوسروں کی ضروریات دیکھتے ہوئے بھی اپنا مال خرچ نہ کر سکیں، پھر ان کے دل نرم تو نہیں ہو سکتے. تو مال خرچ کرنا دلوں کے نرم ہونے کی علامت ہے. سنگ دل لوگ، بخیل لوگ، کنجوس لوگ مال خرچ نہیں کر سکتے. منافقین کے لیے سب سے مشکل ترین کام اللہ کے راستے میں مال دینا تھا. اور انسان کا ایمان خالص نہیں ہوتا جب تک کہ وہ قربانی والا دین اختیار نہیں کرتا. یعنی اصل ایمان ہی وہ ہے جس کے اندر انسان قربانی دے سکتا ہے. اور قربانی دینا یعنی اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، یہی دراصل انسان کے ایمان کے سچا ہونے کی علامت ہے. اور پھر دوسرا لفظ یہاں قرض حسنا آیا ہے، وہ مال جو خاص طور پر اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے. صدقہ زکات کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے سورۃ التوبہ میں آتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقہ زکات کے علاوہ عام صدقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن وہ اقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہ قرض دینا جو ہے یہ نہ زکات ہے نہ کسی قسم کی کوئی دوسری چیز، یعنی یہ زکات کا مال نہیں ہے نہ ہی کوئی اشر وغیرہ ہے، بلکہ یہ اپنی خوشی سے اللہ کے دین کی خاطر مال خرچ کرنا ہے. وہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے مال دینا. مدنی صورت ہے اور مدینہ میں مسلمانوں پر بہت سخت وقت تھا. دین کی حفاظت کے لیے، چھوٹی سی اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے بارہا جنگوں کے لیے نکلنا پڑتا. اسلحے کی ضرورت ہوتی، سواری کی ضرورت ہوتی، تو بار بار لوگوں کو فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا ہوتا جو زکات وغیرہ کے علاوہ تھا. اسی مال کو قرض حسنا کہا گیا. اقرض اللہ قرضا حسنا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا. ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا، کہ صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں بھی اور دوسری طرف اللہ کو قرض حسنا دینے والے لوگ بھی. تو گویا یہ دو مختلف عمل ہیں. ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ یضاعف لہم، ان کے لیے اجر بڑھا دیا جائے گا، ایک کے بدلے میں کم از کم 10 گنا اور اس سے زیادہ 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے جتنی کسی کی نیت خالص ہوگی اور جس موقع پر اس نے خرچ کیا ہوگا، فتح مکہ سے قبل یا اس کے بعد، مشکل حالات میں یا کم مال ہونے کے باوجود، یا جو بھی کیفیت انسان کی ہو، جو بھی انسان کا شوق اور اخلاص ہو، اور پھر اس مال سے جتنی خیر مزید آگے کودے اس کے مطابق ان کا اجر بڑھایا جائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے، ایسا اجر جس کو کبھی زوال اور فنا نہیں.